السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے موجودہ صدر اشرف غنی کے بعض انتخابی حریفوں بشمول چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور طالبان نے افغانستان کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے, جن میں غنی کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. افغان صدارتی انتخاب کے نتائج ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب امریکہ اور طالبان امن معاہدے کے طے پانے کے قریب ہیں. پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث چین کے متاثر شہروں میں محصور پاکستانی طلبہ کو وطن واپس نہ لانے کی حکومتی پالیسی پر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نظر ثانی کی جائے گی. کراچی میں 2 روز میں 1 درجن سے زائد ہلاکتوں کا باعث بننے والی زہریلی گیس کا سراغ مل گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل انور منصور خان کو حکم دیا ہے کہ وہ ججز پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت دیں یا عدالت سے معافی مانگیں. پاکستان سپر لیگ کے سیزن 5 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے. افتتاحی تقریب جمعرات کو کراچی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے 12,000 پنچایتی حلقوں میں ہونے والے انتخابات مؤخر کر دیے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو ایک ایسے وقت میں مشرق وسطی پہنچے ہیں جب خطے میں انتہائی کشیدگی ہے, اور چین کے صحت کے کمیشن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ نئے کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,000 سے اوپر چلی گئی ہے. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے 5 ماہ بعد نتائج کا اعلان کرتے ہوئے اشرف غنی کو کامیاب قرار دیا ہے. ان کے حریف عبداللہ عبداللہ نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حکومت وہ تشکیل دیں گے. اس کشیدگی نے ایسے موقع پر جنم لیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہونے والا ہے. صدارتی انتخابات 28 ستمبر کو منعقد ہوئے تھے. اس کے بعد دھاندلی, تکنیکی مسائل, ووٹنگ کے لیے نصب بائیو میٹرک آلات کی غیر تسلی بخش کارکردگی, حملوں اور دیگر بے قاعدگیوں کے الزامات لگائے گئے. انتخابی کمیشن نے منگل کو اعلان کیا کہ اشرف غنی نے 50.64% ووٹ لے کر انتخاب جیتا ہے, جبکہ عبداللہ عبداللہ 39.52% ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. کابل میں اپنے حمایتیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے کہا کہ ملک کے لیے وقت ہے کہ وہ امن کے لیے متحد ہو جائیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور پائیدار امن چاہتے ہیں, یہ ملک کا مطالبہ ہے, اللہ نے چاہا تو ہم پورے ملک میں امن قائم کریں گے. عبداللہ عبداللہ نے ان نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن انہوں نے اور ان کے اتحادیوں نے جیتا ہے, اس لیے حکومت وہ تشکیل دیں گے. ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ نتیجہ جمہوریت کا تختہ الٹنے کے مترادف ہے, یہ عوام کی رائے چوری کرنے کا معاملہ ہے جسے ہم ناجائز سمجھتے ہیں. اور حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے باعث چین میں پھنسے سینکڑوں پاکستانی طلبہ کو واپس نہ لانے کے فیصلے پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے. اس بات کا اعلان وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے متاثرہ طلبہ کے والدین کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کیا. ظفر مرزا نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی. کراچی میں 2 روز میں 1 درجن سے زائد ہلاکتوں کا باعث بننے والی زہریلی گیس کا سراغ مل گیا ہے. بین الاقوامی ادارے برائے کیمیائی اور بایولوجیکل سائنسز کراچی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کیماڑی کے علاقے میں لوگوں کی ہلاکت کا سبب بننے والی گیس سویابین ڈسٹ ہو سکتی ہے. اس بات کا نتیجہ مریضوں کے خون کے ان نمونوں سے لگایا گیا ہے جو ریسرچ سینٹر کو تجزیے کے لیے بھیجے گئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل انور منصور خان کو حکم دیا ہے کہ وہ ججز پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت دیں یا عدالت سے معافی مانگیں. انور منصور خان نے صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست کی تیاری میں بعض ججز پر قاضی فائز عیسیٰ کی معاونت کا الزام لگایا تھا. انور منصور خان نے منگل کو سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے علم میں ہے کہ صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی تیاری میں بعض ججز نے ان کی معاونت کی تھی۔ عدالت نے اس الزام کو سنگین قرار دیتے ہوئے اس رائے ابلاغ کو اسے رپورٹ کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے 12,000 پنچایتی علاقوں میں ہونے والے انتخابات مؤخر کر دیے ہیں۔ یہ اقدام اس مشورے پر اٹھایا گیا ہے کہ علاقے میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور امن و امان کو خطرہ ہے۔ بدھ کو حفاظتی دستوں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوام کے ترال علاقے میں ایک تلاشی آپریشن کے دوران 3 مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں حزب المجاہدین تنظیم کا ایک اعلی کمانڈر جہانگیر رفیق وانی بھی شامل تھا۔ اس افواہ کے بعد ہلاک کیے گئے عسکری پسندوں میں سے ایک کا تعلق بارہ مولہ سے ہے۔ سری نگر سے 55 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع اس شہر میں دکانیں اور دوسرے کاروباری ادارے بند کر دیے گئے اور سڑکوں پر سے پبلک اور نجی ٹرانسپورٹ گاڑیاں ہٹا لی گئیں۔ بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ بارہ مولہ کے بعض مقامات پر مظاہرین نے پولیس اور دوسرے حفاظتی دستوں پر سنگ باری کی، لیکن شہر میں حالات فوری طور پر معمول پر آ گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو ایک ایسے وقت میں مشرق وسطی پہنچے ہیں جب خطے میں انتہائی کشیدگی ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ہے، ٹرمپ انتظامیہ کا مشرق وسطی کے لیے امن منصوبہ، یمن میں جاری جنگ اور انسانی حقوق جیسے معاملات پر بات چیت ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کی اطلاع کے مطابق وزیر خارجہ کی یہ ملاقاتیں ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب دونوں ممالک علاقائی معاملات سے متعلق اپنے موقف اور دو طرفہ تعلقات میں مطابقت لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ چین کے صحت کے کمیشن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ نئے کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,000 سے اوپر چلی گئی ہے، جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اس مہینے کی کم ترین سطح پر ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 2,004 ہو گئی ہے، جبکہ زیادہ تر کیس ہوبے صوبے میں سامنے آئے ہیں۔ ہیلتھ کمیشن نے بدھ کے روز بتایا کہ 1,749 نئے کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ فروری میں سب سے کم تعداد ہے اور اس طرح چین میں تصدیق شدہ کل کیسوں کی تعداد 7,400 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں چین کو کامیابی مل رہی ہے، لیکن ایک بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ اگلے محاذ پر لڑنے والے ووہان شہر کے اہم ہسپتال کے ڈائریکٹر لیو جی منگ منگل کو بیماری سے چل بسے۔ انہیں دسمبر میں ظاہر ہونے والے وائرس سے ہونے والی اہم ترین ہلاکتوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ اب تک 1,700 ہیلتھ ورکر مریضوں کا علاج کرتے ہوئے بیمار ہو چکے ہیں، جن میں سے 7 جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت منگل کے روز جنیوا میں اس وقت اقوام متحدہ کے زیر انتظام امن بات چیت سے علیحدہ ہو گئی جب ایک مخالف حکومت کی فورسز نے طرابلس میں بندرگاہ پر گولہ باری کی، لیکن ایک ماحولیاتی تباہی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ سابق جنرل خلیفہ حفتر کی لیبین نیشنل آرمی نے بندرگاہ پر میزائلوں سے حملہ کیا، لیکن یہ حملہ مایا گیس کے ٹینکر سے چند میٹر دور ہوا۔ اگر یہ ٹینکر زد میں آ جاتا تو ایک ماحولیاتی اور انسانی آفت آ جاتی۔ نیشنل آئل کارپوریشن مصطفیٰ ثناء اللہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے۔ لیبیا کے حکومتی اتحاد نے کہا کہ وہ امن بات چیت میں شرکت اس وقت تک معطل کر رہا ہے جب تک حملہ آوروں کے خلاف ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے، اور ہم مناسب وقت پر حملہ آوروں کو جواب دیں گے۔ روس اور ترکی کے زور دینے پر دونوں فریقوں نے پچھلے ماہ فائر بندی پر اتفاق کیا تھا اور جنیوا میں مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ یورپ سے علیحدگی کے بعد امیگریشن کا نیا نظام بنانے جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے اعلی مہارت یافتہ افراد کو برطانیہ آنے کے لیے ترجیح دی جائے گی، جبکہ یہ نظام پوائنٹس کی بنیاد پر افراد کا انتخاب کرے گا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق برطانیہ یہ نظام اس لیے بنا رہا ہے تاکہ یورپ سے کم معاوضے پر افراد پر انحصار ختم ہو سکے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سیزن 5 کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کراچی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسکواش کے سابق کھلاڑی جہانگیر خان نے کپتانوں کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پی ایس ایل ٹرافی کی تقریب رونمائی پاکستان میں ہوئی ہے۔ اس سے قبل چاروں سیزنز کی افتتاحی تقریب متحدہ عرب امارات میں ہوتی رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ افغانستان کے موجودہ صدر اشرف غنی کے بعض انتخابی حریفوں بشمول چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور طالبان نے افغانستان کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے، جن میں اشرف غنی کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کے انتخابی کمیشن نے گزشتہ سال ستمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان منگل کو کر دیا ہے، جن کے مطابق اشرف غنی کو 50% سے زائد ووٹ کے ساتھ کامیاب قرار دیا گیا ہے، جبکہ ان کے قریبی حریف عبداللہ عبداللہ 39% سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تاہم صدر اشرف غنی کے انتخابی حریف اور ان کی حکومت میں چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی انتخابی ٹیم کی جیت ہوئی ہے۔ عبداللہ عبداللہ کے بقول فراڈ کرنے والی تاریخ کی رسوائی ہیں، اور ہم سب کی شرکت کے ساتھ اپنی حکومت کا اعلان کریں گے۔ تاہم اشرف غنی نے نتائج کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ غنی کے بقول، ہم ہمت اور مقصد کے ساتھ امن مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے۔ ان کے بقول، اس کا حتمی فیصلہ افغان عوام کریں گے اور اس بارے میں کوئی خفیہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کے بقول، یہ تو واضح تھا کہ اشرف غنی صدارتی انتخابات میں جیت جائیں گے اور عبداللہ عبداللہ نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ رحیم اللہ کے بقول، عبداللہ عبداللہ اپنے آپ کو تاجکوں کا نمائندہ کہتے ہیں، جبکہ وہ اشرف غنی کو پشتونوں کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ کہ تقسیم جو ہے نسلی بنیاد کے اوپر، یہ بڑی تشویش کی بات ہے، اور یہ اگر نتائج کو نہیں مانا جاتا اور متوازی حکومت قائم ہوتی ہے اور پھر ایک اگر مشترکہ ڈیلیگیشن نہیں بنتا طالبان مخالف قوتوں کی طرف سے کہ طالبان سے بات کریں، تو پھر تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔
تجزیہ کار زاہد حسین کے بقول، بعض افغان صدارتی امیدواروں کی طرف سے انتخابی نتائج کو قبول نہ کرنا تشویش کی بات ہے،
کیونکہ کابل میں اس وقت مطلب ٹھیک ہے، اشرف غنی صاحب کو جو ہے صدر ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جو ہے یہ جو بحران ہے وہاں پہ وہ بہت جلدی حل ہونے نہیں جا رہا ہے۔
دریاسنا طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے صدر اشرف غنی کا صدارتی انتخابات میں دوسری بار منتخب ہونے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مبینہ جعلی انتخابات افغان امن عمل کے مطابق نہیں ہیں۔ یاد رہے، امریکہ اور طالبان کے درمیان 2018 میں شروع ہونے والے امن مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، اور فریقین کے درمیان رواں ماہ کے آخر میں امن معاہدہ طے پا سکتا ہے، جس کے بعد بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیکب آباد کی سول عدالت نے ہندو لڑکی کو مسلمان بنا کر شادی کرنے والے شخص کے خلاف کم عمر لڑکی سے شادی رچانے کے جرم میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ لڑکی کو تحفظ اطفال یونٹ بھیجنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ادھر فیصلے پر اسلامی مذہبی جماعتوں اور ہندو کمیونٹی کے لیڈرز نے اطمینان کا اظہار تو کیا ہے، لیکن انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق فیصلے میں سقم موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیصلے میں کم عمر کی شادی کے جرم پر قانونی کارروائی کا آغاز تو کیا گیا ہے، لیکن جبری تبدیلی مذہب پر کوئی سزا نہیں سنائی گئی۔ اس واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
جیکب آباد میں ہندو لڑکی مہک کماری کو مبینہ طور پر اغوا کر کے اسے مسلمان کرنے کے خلاف دائر لڑکی کے والد وجے کمار کی درخواست پر سول عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ لڑکی 18 سال سے کم عمر کی ہے، جس کے باعث اس سے شادی رچانے والے علی رضا سورنگی اور اس شادی میں معاونت کرنے والوں کے خلاف کم عمری کی شادی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، جبکہ مہک کماری جس کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد علیزا رکھا گیا تھا، اس وقت تک عارضی طور پر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک اسے متعلقہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہیں کر دیا جاتا۔ عدالت نے اپنے حکم میں پولیس کو لڑکی کی حفاظت یقینی بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ فیصلے پر ہندو کمیونٹی کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے رہنما کھیل داس کوہستانی نے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام میں کسی پر زبردستی مسلط نہیں کی جا سکتی۔
جو فیصلہ کیا ہے کہ کافی سیٹسفائی ہے ہم، مطلب ایز اے کمیٹی، تو انہوں نے کو بھی جو مذہبی جماعتوں کے مطلب جو مخصوص قسم کے لوگ تھے ان کا پریشر بھی تھا، تو مطلب ایک بہتر فیصلہ ہے۔
جیکب آباد میں اس کیس کی سماعت کے موقع پر جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے لڑکی کو اس کے ہندو والدین کے حوالے کرنے پر احتجاج اور عدالت کے گھیراؤ کا اعلان کیا تھا، جس کے باعث منگل کے روز جیکب آباد میں فیصلہ سنائے جانے پر انتہائی سخت حفاظتی انتظامات دیکھے گئے۔ تاہم ڈپٹی سیکرٹری جے یو آئی مولانا سمیع سواتی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت عدالتی فیصلے کا مکمل احترام کرتی ہے، لیکن ان کے خیال میں چائلڈ میرج ایکٹ میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
پر جماعت کا موقف تو شروع سے روز اول سے یہی ہے کہ یا تو تمام جتنی بھی قومیتیں ہیں، جتنی بھی سندھ میں اس حوالے سے واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات پر یا تو یہ سٹینڈ لیں کہ جو بھی لڑکی گھر سے چلی جائے، بھاگ جائے، فرار ہو جائے، تو عدالتیں ان کا نکاح ایکسیپٹ نہ کریں۔ پھر صرف ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی جو بچیاں گھر سے نکلیں ان کے نکاح تو دن میں 10-10 بھی عدالتیں ایکسیپٹ کریں، لیکن جب کسی غیر مسلم کا ایشو ہو تو پھر وہاں پر جو ہے مذہب کو بیچ میں لایا جائے اور مذہب کو جو ہے بنیاد بنا کر وہاں پر پھر تنقید کی جائے۔
ادھر انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے میں سقم موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے وائس چیئرمین اسد بٹ کا کہنا تھا کہ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت ملزمان پر مقدمہ درج کرانے کا حکم تو خوش آئند ہے، مگر لڑکی کو جبری طور پر مسلمان بنائے جانے پر کوئی حکم نہیں دیا گیا۔
فورس کنورژن کا مسئلہ جو ہے مین تو مسئلہ وہ ہے کہ انہوں نے اس کو زبردستی یا بلا فسلہ کے اس کو لے گئے، اس کے ساتھ لڑکے کی شادی کر دی۔
ادھر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں جبری تبدیلی مذہب سے متعلق کوئی قانون موجود نہ ہونے کے باعث اسے جرم تسلیم نہیں کیا جاتا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، بالخصوص جنوبی ضلع ہنگو اور نوشہرہ میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی تشدد اور قتل کے واقعات میں اضافے کے خلاف انسانی حقوق کے تحفظ اور دیگر سماجی تنظیموں سے منسلک لوگوں نے بدھ کے روز سے صوبائی اسمبلی کے سامنے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ہڑتال کا مقصد حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا ہے۔ پشاور سے رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بچوں، بالخصوص بچیوں کے ساتھ جنسی تشدد اور جنسی تشدد کے بعد قتل کے واقعات میں اضافے کے خلاف انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیموں سے منسلک ممبران اور متاثرہ خاندانوں کے افراد نے پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے بدھ کے روز سے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کے رہنما شاہنام خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جی بیسیکلی جب سے یہ واقعات بڑے ہیں تو ہم مسلسل سول سوسائٹی جو ہے وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک مہینے کے اندر ہم نے 4 دفعہ احتجاج کیے، اس کے علاوہ پچھلے مہینے بھی ہم نے احتجاج کیے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں اپنائی گئی جس سے پیرنٹ کو یا سول سوسائٹی کو یہ محسوس ہو کہ گورنمنٹ اس میں سنجیدہ ہے۔ پر امن احتجاج کریں گے اور بھوک ہڑتال کریں گے، اور وہ بھوک ہڑتال آج صبح سے ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔
چند روز قبل شائع شدہ ایک رپورٹ کے مطابق 2015 سے 2018 کے اواخر تک بچوں اور بچیوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات میں ملوث 24 ملزمان کو خیبر پختونخوا کے مختلف عدالتوں میں پیش کر دیا گیا، مگر استغاثہ کی کمزور، چالان اور گواہان پیش نہ کرنے کی وجہ سے صرف 6 ملزمان کو مختلف نوعیت کی سزائیں دی گئی، جبکہ 18 ملزمان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ بھوک ہڑتالی کیمپ میں موجود ایک خاتون نے اس قسم کی گناونے جرائم میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہوئی کہا،
بہت زیادہ مطلب ہو رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے. یہ پھانسی ہونی چاہیے ایسے بندے کو.
بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم سے منسلک عمران ٹکر کا کہنا ہے.
اس کے دو طریقے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ ہم نے پریونشن پہ کام کرنا ہوگا, بچوں, والدین, اساتذہ اور کمیونٹی کو عموماً شعور اور آگاہی پھیلانا ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزائیں دینی چاہیے.
صوبائی وزیر قانون سلطان محمد خان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے بچوں کی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اقوام متحدہ کے تمام تر قراردادوں کو تسلیم کر دیا ہے, لہذا حکومت کی کوشش ہے کہ بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی حوصلہ شکنی کرے.
جو بچوں کے حقوق ہیں, تو اگر لیبر قوانین ہے, اگر اس کے علاوہ ان کے جو خیال رکھنے کا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, اس کے مطابق جتنے بھی قوانین ہیں تو وہ بہت سخت ہیں, اور حکومت جو ہے پر پوری عمل درآمد بھی کرے گی, اور جو بھی واقعہ ہوتا ہے میں بچوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں, تو یہ آپ بالکل یقین دہانی میں دے سکتا ہوں.
شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کردہ ثالثی پینل نے آج جنوبی دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف دھرنے پر بیٹھی خواتین سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. ان کی دوسری ملاقات جلد ہوگی. اس رپورٹ کی تفصیل بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے.
سپریم کورٹ کے مقرر کردہ ثالثی پینل نے شاہین باغ میں دھرنے پر بیٹھی خواتین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں, بلکہ اس دھرنے کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنے آئے ہیں. پینل کے رکن اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سنجے ہیگڑے نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا, جس کا ہندی ترجمہ سادھنا راما چندرن نے کیا. انہوں نے خواتین کو بتایا کہ جس طرح احتجاج کرنا آپ کا حق ہے اور اسے کوئی نہیں چھین سکتا, اسی طرح دوسرے شہری کے بھی کچھ حقوق ہیں. ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس سڑک کا استعمال کر سکیں اور یہاں کے کاروباری اپنا کاروبار کر سکیں. ثالثی پینل نے وہاں موجود میڈیا سے کہا کہ وہ یہاں سے ہٹ جائے, کیونکہ خواتین اور وہ بھی میڈیا کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتے. البتہ جو گفتگو ہوگی وہ میڈیا کو بتا دی جائے گی. دو ڈھائی گھنٹے کی گفتگو کے بعد سادھنا راما چندرن نے بتایا کہ خواتین سے ان کی پہلی ملاقات سمراور رہی. خواتین چاہتی ہیں کہ ہم کل پھر آئیں. انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ اتوار تک اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. پینل کے ایک رکن سابق چیف انفارمیشن کمشنر وجاہت حبیب اللہ نے امید ظاہر کی کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا.
اگر جنتا کو کوئی کشٹ ہے اور بھارت کی جنتا کو, تو اب یہ انتراشٹری اگر کوئی سمسیا ہو تب بھی میں کہوں گا کہ وہ کیول بات چیت سے ہی حل ہو سکتی ہے. کہ
سپریم کورٹ نے پیر کے روز مذکورہ پینل تشکیل دیا تھا. عدالت کا کہنا ہے کہ شاہین باغ کی خواتین احتجاج کر سکتی ہیں, لیکن اس سے دوسروں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. عدالت چاہتی ہے کہ وہ دھرنا کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے, تاکہ جو سڑک بند ہے اس پر آمد و رفت شروع ہو سکے. عدالت اب 24 فروری کو اس معاملے پر سماعت کرے گی. یاد رہے کہ شاہین باغ میں سینکڑوں خواتین شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف 15 دسمبر سے دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اسے واپس لے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مذکورہ قانون واپس نہیں لے گی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو ایک ایسے وقت پر مشرق وسطی پہنچے ہیں جب خطے میں انتہائی کشیدگی ہے. ایران کے ساتھ کشیدگی, ٹرمپ انتظامیہ کا مشرق وسطی کے لیے امن منصوبہ, یمن میں جاری جنگ اور انسانی حقوق جیسے معاملات پر بات چیت ان کے ایجنڈے میں شامل ہیں. آردیتا دونیلاری کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ اور سعودی عرب ایران کے جوہری مقاصد اور مشرق وسطی میں عدم استحکام لانے والی کارروائیوں کے بارے میں عرصہ دراز سے تشویش کا شکار رہے ہیں, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب امریکہ سے چاہتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کڑا موقف اپنائے. ریاض کا خیال ہے کہ گزشتہ ستمبر میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ایران کے حملے پر واشنگٹن کا رد عمل معمولی تھا. مشرق وسطی کے امور کے ماہر بدر السیف کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے توقع ہے کہ وہ وزیر خارجہ سے ہونے والی بات چیت میں اس تشویش کا بھی اظہار کریں گے. کویت یونیورسٹی میں مشرق وسطی امور کے ماہر بدر السیف کہہ رہے ہیں کہ اس سے سعودی عرب کو یہ اندیا ملا کہ انہیں اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے اکیلے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں وزیر خارجہ پامپیو کا دورہ بھی انہی خطوط پر ہوگا. ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی جنوری میں ایک امریکی میزائل حملے میں ہلاکت کے بعد خطے میں تنازع آرائی کے خدشات میں اضافہ ہوا۔ تجزیہ کار السیف کہتے ہیں کہ سعودیوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے کسی بھی نوعیت کی پیش رفت کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں میں اپنی رائے بھی شامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کویت یونیورسٹی سے بدر السیف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ سعودی تعاون کے بغیر ایران کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب بڑی علاقائی طاقت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے برابری کا سلوک بھی کیا جائے۔ یمن میں ہونے والی جنگ ایران کی پشت پناہی والے باغیوں اور سعودی عرب کی حمایت والی سرکاری افواج کے درمیان لڑی جا رہی ہے اور یہ معاملہ واشنگٹن کے ساتھ اختلاف کا باعث ہے۔ امریکی کانگریس نے دباؤ ڈالا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کے لیے فوجی امداد ختم کرے جو یمن میں تشدد کی کمی کی کوشش ہے، لیکن سعودی عرب کے انسانی حقوق سے متعلق ریکارڈ کے بارے میں یہ امکان نہیں کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ان کے تعلقات میں کوئی بڑی رکاوٹ بن سکے۔
Human rights was not a priority, was never a priority in the Saudi-US relationship under this
administration. Carnegie Endowment for International Peace کی وزٹنگ اسکالر یاسمین فاروق کہتی ہیں کہ اس انتظامیہ کے تحت انسانی حقوق کو ترجیح حاصل نہیں اور نہ ہی کبھی امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان یہ ترجیح رہی ہے، اور اسے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے خطے میں عموماً بھی ترجیحی بنیادوں پر نہیں دیکھا جاتا اور صرف سعودی عرب ہی سے مختص نہیں۔ کاشوگی کی ہلاکت کو 500 دن سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے اور سعودی حکومت نے چھان بین سے متعلق تفصیلات یا مقدمے کے بارے میں کسی نوعیت کی وضاحت نہیں کی۔ پروفیسر السیف خبردار کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی جانچ کرتے ہوئے مغربی معیار کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ کویت یونیورسٹی سے پروفیسر بدر السیف کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے بارے میں ان کی اپنی ہی تعریف ہے اور وہ اسی کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ یہ محض سعودی عرب سے ہی مخصوص نہیں، ہم نے ایسی ہی صورتحال روس اور چین میں دیکھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ممالک میں جو مغربی نہیں۔ امریکی انتظامیہ اسرائیل فلسطین امن منصوبے کے لیے سعودی حمایت کی خواہاں ہے، یہ واضح نہیں کہ سعودی عرب کس انداز میں یہ مدد کر سکتا ہے کہ فلسطینیوں کو اس منصوبے کی حمایت کے لیے قائل کر سکے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان سپر لیگ کے سیزن 5 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب جمعرات کو کراچی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اگلے سیزن میں پشاور اور کوئٹہ میں بھی لیگ کے میچز ہوں گے۔ اس ایونٹ کی تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان سپر لیگ کے سیزن 5 کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے سابق اسکواش چیمپئن جہانگیر خان نے ٹرافی کے ہمراہ 5 ٹیموں کے کپتان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پی ایس ایل ٹرافی کی تقریب رونمائی پاکستان میں ہوئی ہے۔ اس سے قبل 4 سیزنز کی افتتاحی تقریب متحدہ عرب امارات میں ہوتی رہی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے 450 سے زائد کھلاڑیوں نے اس لیگ کے لیے رجسٹریشن کرائی، جن میں سے فرینچائز نے 36 غیر ملکی کھلاڑی کا انتخاب کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقبولیت اختیار کر چکی ہے۔
The amount of interest has been incredible around the world. After all, over 450 foreign players registered. In the end, 36 have been chosen by 6 franchisees. But اس سے یہ ہوتا ہے کہ it reflects the confidence of the foreign teams to come and play in Pakistan.
احسان مانی نے بتایا کہ اس سال پاکستان میں کم سے کم 190 میچز کھیلے گئے، جن میں بین الاقوامی میچز کے علاوہ ڈومیسٹک کرکٹ کے میچز بھی شامل ہیں۔
190 میچز کھیلے گئے ہیں، سو ون آف دی ہیویسٹ سیزنز ان پاکستان کرکٹ، ان پاکستان کرکٹس ہسٹری۔ 12 ڈومیسٹک ایونٹس، 190 میچز، 2 ہوم انٹرنیشنلز، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے خلاف، آن گوئنگ ایم سی سی ٹور، ہماری ٹیم ان بٹوین آسٹریلیا گئی ہے، دیر بین ویمنس کرکٹ ایکٹیویٹیز، جونیئر انڈر 19s، انڈر 16s، سو میسیو اماؤنٹ آف کرکٹ گوئنگ آن۔
حکام کا کہنا ہے کہ ایونٹ کے کامیاب انعقاد سے دنیا بھر میں پر امن پاکستان کا تاثر ابھرے گا، جبکہ ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے علاوہ کاروباری طور پر بھی اس سرگرمی کا مثبت اثر پڑے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق اگلے سیزن میں پشاور اور کوئٹہ میں بھی لیگ میچز کا انعقاد کیا جائے گا۔ رواں سیزن کا پہلا میچ جمعرات کو کوئٹہ اور اسلام آباد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹر اپنے ٹائٹل کا دفاع بھی کر رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں جمعرات کو ہونے والی افتتاحی تقریب میں 350 فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث چین کے متاثر شہروں میں محصور پاکستانی طلباء کو وطن واپس نہ لانے کی حکومتی پالیسی پر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نظر ثانی کی جائے گی۔ چین میں محصور طلباء کے والدین کے احتجاج پر انہوں نے کہا کہ متاثر شہروں میں محصور طلباء کو وطن واپس لانے کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں، تاہم والدین کے مطالبے پر وہ اس معاملے کو وفاقی کابینہ میں زیر بحث لائیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے علی فرقان نے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت نے چین میں محصور طلبہ کے والدین کو بلوایا تھا۔ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی ذوالفقار علی بخاری اور مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے طلبہ کے اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کرنا چاہا۔ تاہم ظفر مرزا کی بریفنگ کے آغاز پر ہی والدین نے احتجاج شروع کر دیا اور کہا کہ مشیر صحت کہہ چکے ہیں کہ وہ طلبہ کو واپس نہیں لا سکتے، لہٰذا ان کو بریفنگ دینے کا حق نہیں ہے۔
جو بھی ہم کریں گے اس کے بارے میں آپ کے تحفظات ہوں گے۔
والدین حال میں اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور حکومت کی پاکستانیوں کو واپس نہ لانے کی پالیسی کے خلاف نعرے لگائے۔ طلبہ کے اہل خانہ نے وفاقی وزراء اور سرکاری حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے بچوں کو واپس لانے کی تاریخ کا اعلان کریں، بصورت دیگر وہ ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ والدین کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور وہ ایک ماہ سے یونیورسٹی ہاسٹلز میں اپنے کمروں تک محدود ہیں۔
بچے واپس لاؤ، ایک مہینہ ہو گیا، یہ ہر روز کہتے ہیں آج میٹیں گے، کل میٹیں گے، آج میٹیں گے، کل میٹیں گے۔ ہم آپ کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ کا ادھر تحفظ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ ہمارا جو ہے سفارت خانہ گیا ہوا، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ہر روز بچوں سے بات کرتے ہیں، بچے سہمے ہوئے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔
خیال رہے کہ کرونا وائرس سے شدید متاثرہ چین کے شہروں میں لگ بھگ 1200 سے زائد پاکستانی طلباء پھنسے ہوئے ہیں اور اہل خانہ کی مسلسل اپیلوں کے باوجود حکومت نے تاحال انہیں وطن واپس لانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ چین میں محصور ان طلباء کے اہل خانہ کے احتجاج اور عدالت کے حکم کے بعد حکومت نے طلباء کے والدین کو بریفنگ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر سمندر پار پاکستانیوں کے وفاقی وزیر ذوالفقار علی بخاری نے کہا کہ پاکستان کے پاس مہلک وائرس کا کوئی حل نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ماہر ملک میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود متاثرہ شہر میں جا کر طلبہ سے ملنا چاہتے ہیں، تاہم چین نے اس کی اجازت نہیں دی۔
اپنے لوگ اندر بھیجے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ سکے، بچوں کی تکلیف دیکھ سکے، کیا مسئلے ہم کو ڈے ٹو ڈے طریقوں سے حل کر سکیں، چائنیز اتھارٹی کے ساتھ لیز کر سکیں، آن گراؤنڈ ہوتے ہوئے۔ صرف ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے نہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہیں، لیکن جہاں آپ کے بچے ہیں وہیں ایمبیسی کے لوگ ہم نے بھیجے ہیں، وہیں وہ بیٹھے رہیں گے جب تک ووہان میں کوارنٹین ختم نہیں ہوگی۔ تو اور یہ پاکستان اس میں ایک پہلا موقع ہے جس نے ایسے کیا۔
وفاقی وزراء کے بریفنگ ہال سے جانے کے بعد والدین نے احتجاج کیا اور بچوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے 12,000 پنچایتی حلقوں میں ہونے والے انتخابات مؤخر کر دیے ہیں۔ یہ اقدام اس مشورے پر اٹھایا گیا ہے کہ علاقے میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور امن و امان کو خطرات لاحق ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے الیکشن کمیشن نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں اس سال 5 مارچ سے کرائے جانے والے پنچایتی ضمنی انتخابات کو مؤخر کر دیا ہے۔ انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ ایسا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ چند روز پہلے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر شیلندر کمار نے اعلان کیا تھا کہ پنچایتوں کی ایسی 11,639 نشستوں کے لیے 5 مارچ سے انتخابات کرائے جائیں گے جن پر 2018 میں ہوئے عام پنچایتی انتخابات کے دوران امیدواروں کا چناؤ نہیں ہو سکا تھا، لیکن محکمہ داخلہ نے انتخابی کمیشن کو مطلع کر دیا کہ مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں امن امان کو خطرات کا سامنا ہے۔ محکمہ داخلہ نے ان رپورٹس کی بنیاد پر انتخابی کمیشن سے کہا کہ سیکیورٹی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضمنی انتخابات کو مؤخر کیا جائے۔ تجزیہ نگار اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ قانون اور بین الاقوامی مطالعات کے سابق سربراہ پروفیسر شیخ شوکت حسین نے پنچایتی ضمنی انتخابات کو مؤخر کرنے کے فیصلے کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کی زمینی حقائق کا اعتراف قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا،
اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستانی حکومت 5 اگست کے بعد مسلسل یہ دعوے کر رہی ہے کہ کشمیر کے لوگ خوش ہیں 370 ہٹانے سے، اور کشمیر میں تب سے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ اب جب انہوں نے یہ مان لیا یہاں لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، ان کے دعووں کی کلائی کھل گئی ہے کہ ہندوستان کشمیر میں حالات بالکل نارمل نہیں۔
کئی سیاسی جماعتوں نے انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی سبھی بڑی علاقائی جماعتوں نے موجودہ صورتحال میں اس عمل کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا۔ ان جماعتوں کا کہنا تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت جموں کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ اور سینکڑوں دوسرے سیاسی کارکن جیلوں میں بند ہیں، پنچایتی ضمنی انتخابات کرانا جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ جسٹس ریٹائر حسنین مسعودی،
الیکشن کرانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔
اس دوران عہدیداروں نے بتایا کہ بدھ کو حفاظتی دستوں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں ایک تلاشی آپریشن کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں حزب المجاہدین تنظیم کا ایک اعلیٰ کمانڈر جہانگیر رفیق بھی شامل تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
کراچی بندرگاہ پر سویابین گیس کے پھیلنے سے شہر میں کئی اموات ہوئی ہیں، جبکہ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں سینکڑوں مریض زیر علاج ہیں۔ اس پر ہماری ساتھی نفیس سہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
اتوار کو کراچی کی بندرگاہ کے گرد و نواح کے ہسپتالوں میں سینکڑوں افراد کو سانس لینے میں دشواری کے سبب داخل کیا گیا۔ خبروں کے مطابق ان میں سے کئی فوت ہو گئے، جبکہ دیگر ابھی زیر علاج ہیں۔ ایدی ٹرسٹ کے سربراہ فیصل ایدی کو اتوار کی شب اس واقعے کی اطلاع ملی۔
16 تاریخ تھی اور یہ تقریباً 8 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی ہے۔ ضیاء الدین کیماری کا جو ہاسپٹل ہے اس میں درجنوں کی تعداد بے ہوش افراد پہنچے ہیں اور ان کی حالت صحیح نہیں ہے، وہ کوئی زہریلی گیس علاقے میں پھیلی ہے۔
فیصل ایدی نے مریضوں سے ملاقات کرنے کے بعد حال بتایا۔
ایک مریض نے کہا کہ پوٹ کے اندر کوئی دانا آیا ہوا ہے، اس دانے کے اندر سے زہریلی گیس نکلتی ہے یا چیزیں اڑتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اس نے بالکل صحیح کہی تھی۔ اس ایشو کو ہم نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا ہے کہ سویابین 50,000 ٹن ایک جہاز میں آیا ہوا ہے جس کو یہ انلوڈ کر رہے ہیں اور اس میں سے ڈسٹ پارٹیکل اڑ رہے ہیں۔
سندھ حکومت کے سابق سینیٹر تاج حیدر کا کہنا تھا کہ ان کو منگل کی شب لوگوں کی طبیعت خراب ہونے کی ابتدائی وجوہات معلوم ہوئیں۔
جو ہمارا ایچ ای جی انسٹیٹیوٹ ہے کیمسٹری کا کراچی یونیورسٹی میں، جو کہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے جو بلڈ سیمپلز ہیں ان کی انالیسس کر کے یہ چیز دریافت کی ہے کہ اصل میں یہ سویابین ڈسٹ ہے جو کہ سانس کے ذریعے اندر گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک الرجک ری ایکشن ہے۔
کراچی میں واقع ایک ماحولیاتی ادارہ آئی یو سی این کے مشیر طاہر قریشی کا کہنا تھا کہ ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے بھی یہ گیس زیادہ زہریلی ہو سکتی ہے۔
وہاں تو آلریڈی اتنی پولوشن ہے اور ہوا سمندر کی اتنی تیز چلتی ہے کہ وہاں تو اگر اس قسم کا کوئی زہریلی گیس وہاں آئے گی تو اس سے تو کافی ایریا میں نقصان دہ ہے۔
سندھ حکومت کے رہنما تاج حیدر کا کہنا ہے کہ ذمہ دار اہلکاروں تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں.
دیکھیے نا, جو بھی کنٹینر ہیں وہ کسی نے بھیجے ہوں گے اور کسی نے منگائے ہوں گے, تو وہ جو آپ کا شپنگ کا مینیفیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کنٹینر کا نمبر ڈال دیں تو وہ کنسائنی کا بھی نام آ جائے گا, جو شپر ہے اس کا بھی نام آ جائے گا.
ابھی آپ کراچی میں سویا بین گیس سے پیدا ہونے والی آفت پر ایک رپورٹ سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ہائی کمشنر مشیل بیشلٹ نے شمال مغربی شام کے انسانی حقوق کے بحران کی سطح کو ہولناک قرار دیا ہے. وہاں بڑے پیمانے پر سیویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں در بدر ہو گئے ہیں. جنیوا میں ہائی کمشنر کے دفتر سے ہماری رپورٹر لیزا شلائن نے اس بارے میں جو خبر دی ہے وہ شہناز عزیز پیش کر رہی ہیں.
اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے ادلب اور حلب میں اس صورتحال کو جس میں سویلینز رہنے پر مجبور ہیں ناقابل یقین حد تک ظالمانہ قرار دیا ہے. انہوں نے سویلینز کے خلاف اندھا دھند غیر انسانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر اس جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کے ترجمان روپرٹ کالویل نے کہا کہ سویلینز, جن میں بیشتر عورتیں اور بچے ہیں, اس منجمد کر دینے والے موسم میں پلاسٹک کی چادروں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ان کے اطراف میں بمباری جاری ہے. ان کے الفاظ,
انٹائر فیملیز سم ہو فلیڈ فرام ون کارنر آف سیریا ٹو دی ادر اوور دی کورس آف دی پاسٹ ڈیکیڈ آر ٹریجیکلی فائنڈنگ دی بمز ار پارٹ آف دیئر ایوری ڈے لائف. سویلینز فلیئنگ دی فائٹنگ آر بینگ سکویزڈ انٹو ایریاز وداؤٹ سیف شیلٹر.
وہ کہہ رہے ہیں ان تمام خاندانوں کو, جن میں سے کچھ گزشتہ دہائی کے دوران شام کے ایک کونے سے فرار ہو کر دوسرے تک پہنچے ہیں, جس المیہ کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بمباری ان کی روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. لڑائی سے بچنے کے لیے بھاگ کر آنے والے سویلینز ایسے علاقوں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں جہاں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے, اور وہ ہر گھنٹے زیادہ سے زیادہ سکڑتے جا رہے ہیں, اور پھر بھی ان پر بمباری جاری ہے اور اب ان کے پاس کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر کے ترجمان کے. یو این کا اندازہ ہے کہ شام کی لڑائی نے دسمبر کے بعد سے 900,000 سے زیادہ سویلینز کو ان کے گھروں سے فرار ہونے پر مجبور کیا ہے. شام میں 9 برس پہلے خانہ جنگی کے آغاز کے بعد لوگوں کے بے گھر ہو جانے کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سال کے آغاز کے بعد سے ادلب اور حلب میں 298 سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں, اور وہ ان میں سے 93% ہلاکتوں کے لیے شام اور اس کے اتحادی روس کی جانب سے فضائی حملوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. اقوام متحدہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 10 میڈیکل سینٹرز اور 19 تعلیمی تنصیبات کو بمباری نے تباہ کر دیا ہے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
لیبیا میں مہازارہ حکومتوں کے درمیان کسی جنگ بندی کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے ثالثی میں بات چیت کے دوسرے دور کی تجدید ہوئی ہے. اس بات چیت میں اقوام متحدہ کے ثالث غسام سلامے کسی پیش رفت کے بارے میں پر امید ہیں. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
لیبیا کے بارے میں اس ماہ کے اوائل میں ہونے والا بات چیت کا پہلا دور کسی کامیابی کے بغیر ختم ہو گیا تھا, تاہم اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی غسان سلامی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1.5 ہفتے کے دوران خاصی پیش رفت ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ کسی قابل قبول حل کی تلاش کے بارے میں کہیں زیادہ پر امید ہیں. انہوں نے کہا کہ لیبیا کی مالی اور اقتصادی صورتحال کے بارے میں بات چیت بھی آگے بڑھ رہی ہے, اور سیاسی مذاکرات جنیوا میں آئندہ ہفتے شروع ہوں گے. انہوں نے توجہ دلائی کہ گزشتہ ہفتے سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں برلن میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی ان اپیلوں کی حمایت کی گئی تھی جو لیبیا میں کسی پائیدار جنگ بندی کے بارے میں تھیں. اقوام متحدہ کے ایلچی نے کہا کہ لیبیا میں صورتحال بدستور نازک ہے, اور متحارب گروپوں کی جانب سے تسلیم شدہ کسی عارضی صلح کی اکثر و بیشتر خلاف ورزی جاری رہتی ہے.
where new attacks took place even today in the very port of Tripoli, where incidents take place left and right. While this situation remains on the ground, nobody has so far removed.
وہ کہہ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب وہاں اب بھی نئے حملے ہو رہے ہوں, حتیٰ کہ طرابلس کی بندرگاہ پر بھی, اور ہر جانب اس نوعیت کے واقعات عمل میں آ رہے ہیں, اب تک کسی نے بھی عارضی صلح کو قبول کرنے کے اصولوں کو رد نہیں کیا ہے. سامعین, اس بات چیت میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ وزیر اعظم فیاض السراج کی حکومت کی نمائندگی 5 فوجی عہدیدار کر رہے ہیں, جبکہ باغی فوجی کمانڈر خلیفہ حفتار نے 5 عہدیداروں کا تقرر کیا ہے. اس تصادم میں اپریل میں حفتار کی فوج کے دارالحکومت کے ان حملوں کے بعد تیزی آ گئی ہے جن میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے تھے اور لاکھوں افراد در بدر ہو گئے تھے. سلامتی نے کہا کہ کسی حل کی تلاش ایک چیلنج ہے, تاہم پر امید ہونے کی وجوہات موجود ہیں. وہ کہتے ہیں,
First, because the Libyans do want an end to this tragedy they have painted themselves into, but also that the Berlin Conference has produced a follow-up machinery that will push for the implementation of this resolution.
وہ کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لیبیا کے عوام اس المیہ کا خاتمہ چاہتے ہیں جس میں انہوں نے خود کو ڈال دیا ہے, لیکن اس لیے بھی کہ برلن کانفرنس کے نتیجے میں ایک ایسا طریقہ کار تشکیل پایا ہے جو اس قرارداد کے نفاذ پر زور دے گا, جو بنیادی طور پر برلن کانفرنس کے نتائج کو قانونی اصطلاحات میں پیش کرتی ہے. دونوں وفود مختلف کمروں میں میٹنگز کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے ثالث ایک کے بعد دوسرے کے پاس جا کر بات چیت میں شرکت کرتے ہیں. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرونا وائرس کے شکار ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. عالمی ادارے صحت کے حکام اور دیگر ماہرین صحت کی کوشش ہے کہ اس کے عالمگیر پھیلاؤ کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مرض سے متعلق معلومات کا عالمی سطح پر تبادلہ کیا جائے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جولی تابو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
چین سے موصولہ تازہ ترین خبر کے مطابق کرونا وائرس کے شکار ہونے والوں کی تعداد 72,000 سے تجاوز کر گئی ہے, جس میں 1,800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈراس ایڈہانام گھیبریسس کہتے ہیں,
At the moment we don't have enough data on cases outside China to make a meaningful comparison on the severity of disease or the case fatality rate.
ابھی تک ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ بیرون چین کرونا وائرس کے شکار لوگوں کی تعداد کیا ہے, لہذا فی الحال ہم یہ موازنہ نہیں کر سکتے کہ عالمی سطح پر اس کے پھیلاؤ کا کیا تناسب ہے. ہم مختلف ملکوں سے رابطے میں ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان ملکوں میں کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں. تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ شفافیت کے ساتھ اپنی معلومات تمام ملکوں اور ہمارے ادارے کو پہنچائیں. یہ اس مرض کی روک تھام کے لیے بے حد ضروری ہے. بعض طبی ماہرین اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ حکومتیں پوری طرح سے اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے گریز کر رہی ہیں. جاپان میں لنگر انداز کروز جہاز میں مسافروں کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں, تاہم معلوم ہوتا ہے کہ اس میں موجود مسافروں میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. ڈبلیو ایچ او کے ایمرجنسی پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل ریان کہتے ہیں,
It's an unfortunate event occurring on the ship and we trust that the authorities in Japan and the governments were taking back.
یہ اس جہاز کے مسافروں کے لیے انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ جاپان اور وہاں کے حکام نہایت احتیاط سے اس معاملے سے نمٹ رہے ہیں. جن مسافروں کو جہاز سے نکالا جا رہا ہے ان کی اچھی طرح نگہداشت کی جائے گی. جہاں تک کہ اس کی ویکسین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی فوری طور پر اشد ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وقت کی انتہائی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. ماہرین کا خیال ہے کہ ویکسین ایک طویل المیاد حل ہے, لہذا ہمیں اپنی زیادہ توانائی اور توجہ اس پر صرف کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے اور اس کے شکار مریضوں کا شافی علاج کیا جائے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جاپان میں لنگر انداز سے ایک تفریحی جہاز سے سینکڑوں مسافروں نے دو ہفتے کا وہ قرنطینہ ختم کرتے ہوئے اس سے رخصت ہونا شروع کر دیا جو اس پر سوار مسافروں میں نئے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
جن لگ بھگ 2500 مسافروں کو یوکوہاما میں اس بحری جہاز میں مسلسل سوار رکھا گیا تھا ان کے انخلا میں کئی دن لگنے کی توقع تھی۔ اس عارضی گھر سے مسافروں کی رخصتی کے موقع پر جاپانی کابینہ کے وزیر یوشیدے سوگا نے قرنطینہ سے نمٹنے کے اپنے ملک کے طریقے کا دفاع کیا۔ موجودہ صورتحال کی ہنگامی نوعیت کے پیش نظر جاپان نے انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ ملکوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اور مناسب اقدامات کرتے ہوئے اس انفیکشن کا پھیلاؤ روکنے کی یقین دہانی کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ یہ الفاظ تھے جاپانی کابینہ کے وزیر یوشیدے سوگا کے، جنہوں نے کہا کہ عملے کے ارکان کو الگ الگ کمروں میں رکھا جائے گا اور ان کی طبی نگرانی کی جائے گی۔ تفریحی بحری جہاز ڈائمنڈ پرنسس کو اس کے بعد یوکوہاما میں لنگر انداز کر دیا گیا تھا جب اس سے قبل ہانگ کانگ میں اس جہاز سے رخصت ہونے والا ایک مسافر نئے کرونا وائرس کا شکار ہو گیا تھا۔ اس بحری جہاز میں 540 سے زیادہ لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، عہدیدار ٹیسٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی متعدد اعلی شخصیات کو معاف کر دینے کا اعلان کیا ہے جنہیں دھوکہ دہی کا مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ صدر نے ایک سابق گورنر روڈ بالگوجیوچ کی سزا میں تبدیلی بھی کر دی ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتی سہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ منگل کے روز معاف کرنے کے صدر کے ان اقدامات پر تنازعہ شروع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثر منصر۔
صدر کہتے ہیں کہ وہ الینوائے کے سابق گورنر کو اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ برسوں پہلے انہوں نے ان کے ٹی وی شو دی اپرینٹس میں شرکت کی تھی جس کے وہ میزبان تھے۔ ٹرمپ کے الفاظ، میں انہیں نہیں جانتا مگر وہ 8 برس سے جیل میں ہیں جو ایک طویل عرصہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو سزا سے اختلاف ہے، وہ ایک ڈیموکریٹ ہیں، ریپبلکن نہیں ہیں۔ یہ مقدمہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی اور سابق امریکی اٹارنی جنرل پیٹرک فٹس جیرلڈ جیسے لوگوں ہی نے قائم کیا۔ اپنے بچوں سے بہت دور، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب وہ ہائی اسکول جا رہے ہیں، وہ اپنے باپ کو نارنجی یونیفارم کے بغیر شاذ ہی دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا اور میں نے ان کی سزا تبدیل کر دی۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ ٹرمپ کہتے ہیں بلوئیوچ کی بیوی کی ٹیلی ویژن پر کی گئی اپیل نے ان پر بہت اثر کیا۔ ٹرمپ نے نیو یارک کے سابق پولیس کمشنر برنی کیرک کو بھی معاف کر دیا ہے۔ انہیں ٹیکس فراڈ اور عہدیداروں سے غلط بیانی پر سزا دی گئی تھی، اور مائک ملکن کو بھی جو ایک سرمایہ کار ہیں اور انہیں دھوکہ دہی اور سازش کے الزامات میں سزا ہوئی تھی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں انہوں نے سفارشات کی بنا پر ان لوگوں کو معافی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اکثر اوقات، بلکہ زیادہ تر ہمیشہ، میں واقعتاً ان لوگوں کی سفارشات پر انحصار کرتا ہوں جو انہیں جانتے ہیں۔ برنی کیرک ہیں، مائک ملن ہیں، جو دنیا بھر میں گئے اور کینسر پر اپنی تحقیق کے ذریعے انہوں نے دنیا کے لیے شاندار کام کیا۔ پھر انہوں نے یہ غلطی کی اور اس کی بہت سزا پائی، بہت بڑی قیمت چکائی، مگر ان کا کارنامہ بھی بڑا ہے۔ اور پھر یہ تمام لوگ ہیں جن کی سفارشات ہیں، میں سفارشات پر انحصار کرتا ہوں۔ سین فرانسسکو کی فٹ بال ٹیم کے ایڈورڈ ڈیبارٹولو جونیئر کو، کلیولینڈ اوہایو کے پیسٹر ڈیرل اسکاٹ اور فٹ بال کے متعدد سابق کھلاڑیوں کی سفارش پر معاف کیا گیا۔ ڈیبارٹولو نے 1998 میں لیوزیانا کے سابق گورنر کے غبن کے ایک مبینہ منصوبے کو چھپانے کا الزام قبول کیا تھا، جبکہ پیسٹر ڈیرل اسکاٹ کہتے ہیں کہ ایڈورڈ ڈیبارٹولو کھیل کے میدان میں ایک بڑا نام ہے، انہوں نے بہت سا فلاحی کام کیا اور ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ کے لیے بھی بہت ترقیاتی کام کیا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ صدر نے اپنی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر کھیل کی ایک اہم شخصیت کو مکمل معافی دی ہے تاکہ سن 2020 کے انتخاب میں کھیل کے شائقین کے ووٹ حاصل کر سکیں۔ ٹرمپ نے نامہ نگاروں کے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کیا کہ آیا وہ اپنے سابق معاون راجر سٹون کو بھی معاف کر دیں گے، جن پر شہادت تبدیل کرنے، کانگریس سے غلط بیانی اور سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کی کانگریسی چھان بین میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ٹرمپ نے امریکی سینٹ میں اپنی بریت کے بعد سے اپنے مواخذے کے دوران اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں کو ہدف بنایا ہے، اتحادیوں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے اور اپنی انتظامیہ کو وفاداروں سے بھرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ودا کسوارہ نے یہ جائزہ لیا ہے کہ صدر دوبارہ انتخاب لڑنے کی تیاری کرتے ہوئے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
اختتام ہفتہ تالیاں بجاتے ہوئے اپنے پرستاروں کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ نے بکتر بند صدارتی لیموزین بیسٹ میں ڈیٹن کے ریس ٹریک میں چکر لگائے، جو امریکی تاریخ کا ایسا پہلا واقعہ تھا. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے میتھیو کانٹینیٹی کہتے ہیں، ٹرمپ ایک ایسا کردار ہے جو بڑے اور جرات مندانہ انداز اپنا کر خوش ہوتا ہے، اور جب وہ ایک پرائیویٹ شہری تھے جب سے ہی ان کی پوری عوامی زندگی میں یہ رنگ موجود تھا. یہ الفاظ تھے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے میتھیو کنٹینٹی کے. ٹرمپ کے حالیہ جرات مندانہ اقدامات میں اپنے پرانے سیاسی مشیر راجر سٹون کی قید کی سزا کم کرنے کے لیے وفاقی پروسیکیوٹرز پر دباؤ ڈالنا شامل ہے، جنہیں 2016 کے امریکی انتخاب میں روسی مداخلت کے مقدمے میں تفتیش کاروں سے جھوٹ بولنے، کانگریس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے اور گواہوں کو ہراساں کرنے کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا. ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، چار لوگوں نے جو غالباً مولر کے لوگ تھے 9 سال قید کی سزا تجویز کی. مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے پروسیکیوٹرز. امریکی صدور اس تاثر سے بچنے کے لیے کہ وہ قانونی عمل پر اثر انداز ہو رہے ہیں زیر التوا مقدمات پر شاذ و نادر ہی تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے ایسی روایات کو توڑ دیا ہے. انہوں نے اپنی جانب سے یورپی یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سونلینڈ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یورپی امور کے ڈائریکٹر الیگزینڈر ونڈمین کی برطرفی کی بھی کھلم کھلا تشہیر کی. ان دونوں نے مواخذے کے مقدمے کے دوران صدر کے خلاف گواہی دی تھی. ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے رائے عامہ کے جائزے کرانے سے وابستہ ہارٹ ریسرچ کے جیفری گیرن کہتے ہیں،
His conduct after his acquittal really confirms people's worst fears about
اپنی بریت کے بعد ان کے رویے سے ان کے بارے میں لوگوں کے ان بدترین خدشات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ درحقیقت اس مزاج کے حامل نہیں ہیں جو لوگ صدر میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. لوگ ایک ایسا صدر نہیں چاہتے جس کے انداز اور کردار کینہ پرور اور انتقامی ہوں. تاہم صدر کے حامی ایسی تنقید کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سیاسی وفاداروں کو نوازتے ہیں جیسا کہ سبھی صدر کرتے ہیں. میتھیو کونٹی نیٹی کہتے ہیں، وہ خود کو ایسے لوگوں میں گھرا دیکھنا چاہتے ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے ہوں، اور وہ ان لوگوں سے اپنا سامنا کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے نہیں، یا وہ لوگ جو بیوروکریسی کا حصہ رہے ہوں، جسے ہم نے ان کے صدر بننے کے بعد سے ہر موقع پر ان کی مخالفت کرتے دیکھا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر میتھیو کے. صدر کا خیال ہے کہ مضبوط معیشت انہیں دوبارہ منتخب ہونے میں مدد کرے گی، خواہ کچھ حامی ان کے اس شائستگی سے آری انداز کی وجہ سے ان سے پلٹ ہی نہ جائیں. ہارٹ ریسرچ کے جیفری گیرن کہتے ہیں، رائما کے ہمارے جائزوں میں بہت سے ایسے ووٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مسائل پر صدر ٹرمپ سے قدر اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ جس انداز سے خود کو پیش کرتے ہیں میں وہ پسند نہیں کرتا. یہ الفاظ تھے ہارٹ ریسرچ کے جیفری گیرن کے. اب جبکہ انتخابات میں 8 ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ باقی ہے، ٹرمپ پہلے ہی اپنی صدارتی مہم کو جارحانہ انداز سے چلا رہے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے.
आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारे आज के इस न्यूज शो का वक्त खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर बिल आर्डिनो। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे खबरों के दो बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे। उस वक्त तक के लिए खालिद हमीद को इजाजत दीजिए और प्रोग्राम सुनिए जहां रंग।